جھنگوی کا بیٹا اور اسار کا خادم، سنیوں کا وزیر اعظم، خطیب شعلہ نوا حضرت مولانا محمد اعظم طارق صاحب، ان کی آمد سے پہلے نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان صحابہ، سنیوں کا وزیر اعظم، سنیوں کا وزیر اعظم، زندہ ہے جھنگوی، زندہ ہے جھنگوی، ایوان میں جھنگوی، اسلام میں جھنگوی، پاکستان میں جھنگوی، ایران میں جھنگوی، جنت میں جھنگوی، تاروں پہ جھنگوی، ارے چاند پہ جھنگوی، سورج پہ جھنگوی، منبر پہ جھنگوی، طارق کی شکل میں، اعظم کی شکل میں، طارق کی شکل میں، زندہ ہے جھنگوی، سنیوں کا وزیر اعظم۔ سب حضرات اپنی جگہ پہ بیٹھ جائیں۔ تشریف لاتے ہیں جرنیل سپاہی صحابہ مولانا محمد اعظم طارق صاحب۔
ساتھی ہیں، جو ساتھی انتظام سے تعلق رکھتے ہیں، مجھے بعض ساتھیوں کے غیر احتیاط انداز سے بڑا دکھ ہو رہا ہے۔ اسلحہ کے بارے میں ایک بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے، اسلحہ کا منہ صرف اور صرف اوپر ہونا چاہیے۔ جو ساتھی کسی دوسرے انداز میں اسلحہ پکڑتے ہیں، انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ اسلحہ کے اصولوں کے خلاف ہیں۔ خدا نہ خواستہ جیسے یہاں ایک گولی چلی، اگر یہ منہ اوپر نہ ہوتا، کسی اور طرف ہوتا، تو آج ہم ایک بہت بڑے حادثے سے دوچار ہوتے۔ اسلحہ کا منہ اوپر رکھیں اور چیمبر پہلے سے خالی کر لیں، انشاءاللہ کچھ زیادہ دیر نہیں لگے گی جب ضرورت پڑے گی۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء وخاتم النبیین والمرسلین وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب۔ قال تبارك وتعالى في مقام آخر، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه
فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. قال تبارك وتعالى في مقام آخر: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وقال عليه الصلاة والسلام في مقام آخر: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. أو كما قال عليه الصلاة والسلام: صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. دوستو آؤ ایک کام کریں، دوستو آؤ ایک کام کریں، اسوہ مصطفیٰ کو عام کریں اور جن سے ہو روشنی زمانے میں ان چراغوں کا اہتمام کریں. آخری شب ہے سر نہ جھکانا لوگو، آخری شب ہے سر نہ جھکانا لوگو، حسن ادراک کی شمیں نہ بجھانا لوگو، تھک جاؤ جو ظلم و ستم سہتے سہتے تو نام صحابہ پھر مر جانا لوگو. گرامی قدر معزز علماء کرام، واجب الاحترام بزرگو، سپاہ صحابہ شہر سلطان کے غیور نوجوان جیال ساتھیو، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس عنوان پر آپ کے شہر میں عظیم الشان کانفرنس منعقد ہو رہی ہے. مجھ سے قبل اہل سنت والجماعت کے تمام مکاتب فکر اور سپاہ صحابہ کے نوجوان آپ حضرات سے مخاطب ہو چکے ہیں، وقت کافی بیت چکا ہے. میں آپ حضرات کی زیادہ دیر تک شمع خراشی نہیں کروں گا. نہایت ضروری وقت کے تقاضے کے عین مطابق چند باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا ہے. آپ حضرات نہایت توجہ اور کامل انہماک کے ساتھ اگر میری گزارشات پر غور فرمائیں گے، انشاءاللہ العزیز مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم کے ساتھ آج کی ہماری اس محفل کو ہمارے لیے سرمایہ آخرت اور اپنی بارگاہ عالیہ میں قبولیت کا ذریعہ فرمائے گا. میرے بھائیوں،
سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس عنوان مختلف پہلو رکھتا ہے اور ہر پہلو پر بڑی سیر حاصل گفتگو ہو سکتی ہے. آپ کے حسن کی بات کریں تو پوری رات بھیگ جائے مگر آپ کے حسن کو بیان کرنا تو دور کی بات ہے, آپ کے حسن کی ایک جھلک کو بھی آدمی بیان نہیں کر سکتا. آپ کی تجارت, آپ کی شجاعت, آپ کی سیاست, آپ کا تدبر, آپ کی فہم و فراست, آپ کی ہجرت, آپ کی پیدائش, آپ کا بچپن, آپ کی جوانی, آپ کا بڑھاپا, غیروں کے ساتھ آپ کا سلوک, اپنوں کے ساتھ مہربانی, گویا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو آپ جہاں سے شروع کریں گے یہ وہ عنوان اور موضوع ہے جو کسی لحاظ سے کسی طرف سے بھی ختم ہونے کو نہیں آتا. لیکن میں آپ حضرات کے سامنے نہایت سادہ اور سمپل انداز میں ایک انداز پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا پیش کر کے سب سے پہلے اپنے آپ کو اور پھر آپ حضرات کو اس نقطے پر لانا چاہوں گا کہ جب ایک پروگرام اور ایک موقف کو حق, صحیح, باعث نجات اور اللہ کی رضا کے حصول کا ذریعہ تسلیم کر لیا جائے پھر اس موقف کو, اس پروگرام کو, اس مشن کو چھڑوانے کے لیے, اس سے ہٹانے کے لیے اور قدم اس راستے سے الگ کرنے کے لیے مخالفین کی, اسلام کے دشمنوں کی, شیطان کے ایجنٹوں کی جتنی بڑی سے بڑی سازش سامنے آئے ان کی طرف سے, جو بڑی سے بڑی پریشانی سامنے آئے, جو بڑی سے بڑی اذیت اور بڑی سے بڑی تکلیف دہ اس بات سامنے آئے, پھر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس بات کا درس دیتی ہے. ہر آنے والی مصیبت کو خندہ پیشانی سے برداشت کر لو, ہر تکلیف اور مصیبت کے کانٹوں بھرے راستے کو عبور کر لو, دکھ, مصیبت اور دشمن کی ہر کارروائی کو اس وقت تک سہتے چلے جاؤ جب تک دشمن خود تھک ہار کر بیٹھ نہیں جاتا. سبحان اللہ. یہاں تک کہ جان بھی دینا پڑے تو دریغ مت کرو, وطن چھوڑنا پڑے تو پرواہ مت کرو, اولاد قربان کرنا پڑے مت ہچکچاؤ, مال قربان کرنا پڑے پیچھے مت ہٹو, جسم چھلنی ہوتا ہے سو مرتبہ ہو جائے, ہڈیاں ٹوٹتی ہیں ہزار مرتبہ ٹوٹیں, تب تے انگاروں پہ چلنا پڑتا ہے, دوڑ پڑو, لیکن اپنے موقف اور اپنے پروگرام پر سودے بازی نہ کرو. میرے بھائیوں, میں آپ حضرات سے سوال کرنا چاہوں گا
کہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیدائش مبارکہ سے لے کر اپنی 40 سال کی عمر تک مکہ کے اندر آپ نے یہ ایام گزارے ہیں، جب تک اللہ کے نبی نے فاران کی چوٹی پر کھڑے ہو کر توحید کی طرف لوگوں کو دعوت نہیں دی، اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں کے سامنے پیش نہیں کیا، آپ یہ کوئی ثابت کر سکتے ہیں کہ رسول اللہ کے اعلان نبوت سے قبل توحید کا پیغام سنانے سے قبل مکہ کے کسی شخص کی حضور سے کوئی مخالفت ہو، کوئی عداوت ہو، کوئی دشمنی ہو کسی شخص کو آپ سے، یا آپ کو کسی شخص کے کسی صورت کی کوئی مخاصمت ہوئی ہو؟ سیرت پیغمبر کا مطالعہ رکھنے والا ایک محقق اور ایک عام سادہ مسلمان بھی اس حقیقت سے آگاہ ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 40 برس شروع کے یہ ایسے گزرے ہیں کہ مکہ کی وادی کا ہر فرد آپ کی تعریف میں رتب اللسان نظر آتا ہے، مکہ کی وادی کا کوئی متنفس بھی آپ کا مخالف یا آپ کا دشمن نظر نہیں آتا، یہاں تک کہ وہ وقت آ پہنچے جب اللہ کے نبی فاران کی چوٹی پر آئے اور آپ نے اپنی قوم کو پکارے، مکہ کے لوگ فوری طور پر آپ کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے پہاڑ کے قریب آ کر کھڑے ہو گئے اور سوالیہ نظروں سے پوچھ رہے تھے کہ اے عبداللہ کے لستے جگر، ہمیں بتلائیے کہ آپ نے ہمیں کیوں پکارا ہے، کون سی مصیبت اور آفت آپ پر آ پڑی ہے، یہ کون سا حادثہ ٹوٹا ہے جس کی وجہ سے آپ نے ہمیں طلب کیا ہے؟ تو آپ جانتے ہیں، آپ سن چکے ہیں کہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بلانے کی غرض و غایت، ان کو دعوت دینے کا مقصد، اپنا مدعا اور اپنا پروگرام پیش کرنے سے قبل ایک مرتبہ پھر گواہی دی کہ اے مکہ کے لوگوں، مجھے یہ بتلاؤ کہ تم نے مجھے 40 سال میں کیسا پایا ہے؟ یہ ایک سوال تھا جو ایک زبان سے ہوا تھا، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ ہزاروں زبانوں سے ایک جواب نکلا، ایک سوال کے جواب میں ہزاروں انسانوں نے ایک زبان ہو کر ایک انداز میں، ایک لفظ میں، ایک طریقے کا جواب دیا، جربنا کا مرارا ما وجدنا کا الا صادقا و امینا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو بار بار آزمایا، آپ کی جلوت اور خلوت کو قریب سے قریب تر ہو کر دیکھا ہے، لیکن آج ہم یہ کہنے پر مجبور ہیں آپ کا 40 سالہ دور، آپ کی زندگی کی یہ 40 بہاریں، اس میں ہماری آنکھوں کو دھوکا ہوا ہے، ہمارے کانوں کو غلطی لگی ہے، ہماری سوچ اور فکر میں کوتاہی آئی ہوگی، لیکن آپ نے جو کہا برحق کہا اور آپ نے جو معاملہ اختیار فرمایا، آپ کے معاملے کے حسن میں، آپ کے کردار کی پختگی میں، آپ کی سیرت میں ہمیں کوئی عیب نظر نہیں آتا کہ جس پہ ہم انگشت نمائی کر سکیں۔ یہاں تک کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دریافت کیا کہ مکہ کے لوگوں، اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ صفا پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر جرار تیار ہے جو تم پہ حملہ آور ہونا چاہتا ہے، تو مجھے بتلاؤ میری بات کا یقین کرو گے؟ نہ صرف انہوں نے آپ کی اس بات کو سن کر یہ کہا کہ ہم 100% یقین کریں گے، بعض روایتوں کے مطابق کچھ لوگوں نے ایڑیاں اٹھا اٹھا کر پہاڑ کے پیچھے جھانکنا شروع کر دیا کہ کہیں واقعی تو کوئی لشکر نہیں آیا کھڑا۔ آپ کی توجہ ہے؟ اس وقت تک کوئی اختلاف مکہ کی وادی میں نظر آیا آپ کو؟ کوئی دشمنی نظر نہ آئی؟ کوئی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالف نظر آیا؟ کوئی نہیں۔ آپ نے اس ساری بات کے بعد اپنے 40 سالہ زندگی پر اپنے کردار، اپنے اخلاق، اپنے انداز، اپنے گفتار پر مہر تصدیق ثبت کروانے کے بعد ایک بات ارشاد فرمائی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ تم لا الہ کہہ دو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اتنی سی بات ارشاد فرمانا تھی کہ آپ کی تعریف کرنے والے لوگ گالیاں دینے لگ گئے، آپ کی عظمت و کردار کو سلام پیش کرنے والے لوگ آپ پر آوازیں کسنے لگ گئے، اور جو بڑھ بڑھ کر آپ کی صداقت امانت کی قسمیں کھاتا تھا وہ پتھر مارنے کے لیے تیار ہو گیا۔ اس ایک نعرے پر یہ انقلاب رونما ہوا کہ دوستیاں ٹوٹ گئیں، رشتے ناتے ٹوٹ گئے، تعلقات ختم ہو گئے، اپنے بیگانے ہو گئے، دوست دشمن بن گئے، مکہ کی وادی میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ مکہ کی وادی میں اختلاف، بولیے بولیے، مکہ کی وادی میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ لوگ واپس چلے گئے، یہاں تک کہ ایک شخص نے پتھر اٹھا کر چہرے پیغمبر پہ اچھالا، اللہ کے رسول زخمی ہو گئے، اور یہ پتھر مارنے والا بھی کوئی بیگانہ، کوئی مخالف، کسی باہر کے شہر سے آیا ہوا نہیں تھا، اللہ کے رسول کا سکا چچا تھا۔ لوگ چلے گئے، آپ نے اپنے مشن کو گلی گلی، ایک ایک گھر، ایک ایک شخص تک پہنچانے کا انداز شروع کیا۔ پھر ایک روز آپ نے دعوت فرمائی، اپنے گھر میں سرداران قریش کو جمع کیا، مکہ کے رؤساء، بڑے بڑے چودھری اور سردار پیغمبر اسلام کے گھر میں تشریف آئے۔ اور آپ حضرات ذرا تھوڑی سی توجہ کریں تو میں آپ کو عجیب بات بتلانا چاہتا ہوں۔ حضور انور کے گھر میں مشرکین مکہ آئے ہوئے ہیں، اللہ کے رسول نے اپنے نبوت والے ہاتھوں سے دسترخوان بچھایا، اپنے گھر میں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے مقدس ہاتھوں سے تیار ہوا ہوا کھانا نبوت والے ہاتھوں سے چنا، पानी भर के रखा, शरीर तैयार करके मुशरिकीन मक्का के सामने सजाया है और उसके बाद फरमाया कि खाना शुरू करो। खाना शुरू हो गया, दौरान ता खुर्दन, खाने के दौरान में वो लोग अपनी बातें करते रहे और मुख्तलिफ अंदाज से, मुख्तलिफ तरीके से पैगंबर इस्लाम की मेजबानी, आपके दस्तरखान की वुसत, आपके हुस्न अखलाक, आपकी खूबसूरत मेहमान नवाजी का तज़किरा भी करते रहे और उसे सुनाते भी रहे कि भाई बड़े बड़े दस्तरखान देखे, लेकिन जो लुत्फ इस दस्तरखान पे आया है, बड़े बड़े मेजबान देखे हैं, जो मेजबानी मोहम्मद ने की है, ऐसी मेजबानी हमने कहीं नहीं देखी। ये खाने के दौरान में गुफ्तगू हो रही है, ये लोग खाने से फारिग हुए हैं, अभी हाथ खींचने ही लगे थे कि आमना के लाल खड़े हुए और फरमाया मक्का के सरदारों, कुरैश के चौधरियों, तुम में से बाद उम्र में मुझसे बड़े हैं, बाद मेरे हम असर हैं, तुम में से अक्सर ने मेरा बचपन देखा है और तुम सब ने मेरी जवानी देखी है, मैं आज अगर तुम्हारे सामने कोई बात लेकर आया हूं, ये कोई नई बात तो नहीं है, ये कोई गलत बात तो नहीं है, ये कोई झूठा पैगाम तो नहीं है, मैं आज तुम्हें इस दस्तरखान पर बिठाकर वही पैगाम सुनाना चाहता हूं जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मक्का की वादियों में सुनाया था। कुलू ला इलाहा इल्लल्लाहु तुफ्लिहून, मक्का के सरदारों एक कलमा पढ़ लो, तुम शर्क व गर्ब पे गालिब आ जाओगे, परवरदिगार आलम कायनात की चाबियां तुम्हारे हाथ में दे देगा, अल्लाह ताला इस दुनिया में तुम्हें वो इज्जत और शराफत नसीब फरमाएगा कि तुम उसका तसव्वर भी नहीं कर सकते हो। किस प्यारे अंदाज में, किस दर्द भरे और दुख भरे अंदाज में, किस इखलास और मोहब्बत के साथ, किस अहसन सलीके और उसलूब से अल्लाह के रसूल ने दस्तरखान पर बैठे हुए लोगों के सामने अपनी दावत को पेश किया। मक्का के मुशरिकों ने खाना नबुव्वत से खाए हुए नमक का भी हया न किया, पैगंबर के हाथों से सजाए हुए दस्तरखान पर बैठने का भी हया न किया, खदीजतुल कुबरा के हाथों से पके हुए खाना को तनावल करके इतनी भी शर्म न की कि इस दस्तरखान का पास कर लें, इस घर का पास कर लें, मेजबान के दिल का ख्याल कर लें। खड़े हो गए और कहने लगे, हमें इसलिए बुलाया था, इसलिए खाना खिलाया था कि तू हमारे सामने तौहीद की बात करे, हमारे सामने अपना मौका पेश करे, हमारे सामने अपने मिशन की बात करे। अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद कान खोल कर सुन ले, हम तेरे नए दीन को नहीं चलने देंगे, हम तेरे मिशन को परवान नहीं चलने देंगे, तेरी हमारी जंग शुरू हो चुकी है, तेरी हमारी मुखालफत का आगाज हो चुका है, हम गली गली में, चौक चौक में, चौराहे चौराहे, एक एक शहर में, एक एक कस्बे, एक एक आदमी के पास جائیں گے جسے تو اپنا پیغام سنائے گا اس کے پاس پہنچ کر ہم تیری مخالفت کریں گے، تجھے دیوانہ مجنون کہیں گے، تجھے پاگل کہیں گے، تیرے پیچھے مکہ کے جوانوں کو لگا کر تیری دعوت کے راستے بند کر دیں گے، آج کے بعد تیری ہماری کھلی جنگ ہے، یا تو اپنے موقف سے باز آ جا یا ہماری مخالفت کے لیے تیار ہو جا۔ یہ وارننگ مکہ کے مشرکوں نے پیغمبر کے گھر میں پیغمبر کے دسترخوان پر کھڑے ہو کر دی۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ آپ سے پوشیدہ نہیں ہے کہ اللہ کا وہ گھر جہاں جانور چلا جائے تو شکار نہیں ہو سکتا، اللہ کا وہ گھر سرزمین حرم جہاں پر اگے ہوئے گھاس کو کاٹ نہیں سکتے ہو، جہاں پر بیٹھے ہوئے کبوتر کو شکار نہیں کر سکتے ہو، اللہ کے اس گھر میں آمنہ کے لال سجدہ ریز ہے، اوجڑی اٹھا کر آپ کی پشت پہ رکھ دی گئی، اللہ کے اس گھر میں پیغمبر اسلام قیام میں ہے، آپ کے گلے میں پٹکا ڈال کر گھسیٹا گیا، اللہ کے اس گھر میں آمنہ کے لال کے چہرے نبوت پر تھپڑ مارے گئے، اللہ کے اس گھر میں آپ کو نماز پڑھنا مشکل کر دی گئی، اللہ کے اس گھر میں داخلہ بند کر دیا گیا، اللہ کے اس گھر میں ظلم و ستم کے تشدد و بدبریت کے پہاڑ توڑ دیے گئے، اللہ کے اس گھر میں اور اس شہر میں پیغمبر اسلام پر زندگی گزارنا دوبہ کر دی ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، کوئی شخص ایسی تاریخ کا حصہ رہے پیغمبر کی سیرت کا وہ انداز بیان کرے کہ پیغمبر اسلام میں مخالفت دیکھ کر، پریشانی دیکھ کر، دکھ تکلیف حادثات کو دیکھ کر، ظلمت شدت بربریت کے پاک ٹوٹنے کے بعد بھی ایک روز کہا ہو ابو جان صلح کر لیتے ہیں، ابو لہب کر لیتے ہیں، اور صحبہ مخالفت چھوڑو میں تمہارے ساتھ اتحاد کرنے کو تیار ہوں۔ مسلسل یہ انداز چلتا رہا، یہ مخالفت بڑھتی رہی، ظلم و ستم کا یہ بازار گرم ہوتا گیا۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھو، کبھی کوئی پیغام ستم اور تشدد کے ذریعے نہیں روکا جا سکتا، پیغام مبنی بر حق ہو، مشن صحیح ہو، راستہ صراط مستقیم ہو، نگاہ رب کی ذات پر ہو، بھروسہ اللہ کی ذات پر ہو، دل میں خلوص ہو، کوئی مائیکل آر ایسا پیدا نہیں ہوا جو جبر و تشدد کے ذریعے حق کا راستہ روک کر دکھائے۔ آگے بڑھا، ظلم بڑھتا گیا تو پیغام پھیلتا گیا، ظلم بڑھتا گیا پیغام پھیلتا گیا، یہاں تک کہ مخالفین دشمن مکہ کے چودھریوں کے گھروں میں پیغمبر اسلام کا پیغام پہنچا، کسی کا بیٹا مسلمان ہوا تو کسی کا بھائی مسلمان ہو گیا، کسی کا باپ مسلمان ہوا تو کسی کا غلام مسلمان ہو گیا، کسی کی بیٹی مسلمان ہوئی تو کسی کی بہن مسلمان ہو گئی۔
سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
جب یہ حالت مکہ کے مشرکوں نے دیکھی، انہیں فکر دامنگیر ہوئی کہ اس طرح ہم اس راستے میں بند نہیں باندھ سکتے. مکہ کے سردار باہم مشورہ کر کے آپس میں ایک فارمولہ طے کر کے پیغمبر اسلام کے چچا جناب ابی طالب کے پاس آئے اور آ کر کہا ابو طالب ہمیں ہر وقت تیرا حیا مانے ہوتا ہے, ہمیں ہر وقت تیری بزرگی اور شرافت اس بات سے روکتی ہے کہ ہم تیرے بھتیجے پر سختی نہ کریں, لیکن آج ہم تیرے پاس آخری فارمولہ لے کر آئے ہیں. وہ فارمولہ یہ ہے کہ اپنے بھتیجے سے کہو آؤ اتحاد کریں, آؤ زور سے کہو آؤ. یہ اتحاد کا فارمولہ مکہ کے مشرق جناب ابی طالب کے پاس لے کر آتے ہیں, آؤ اتحاد کریں. کس بات پر اتحاد؟ آج کے بعد ہم تمہاری مخالفت نہیں کرتے, آج کے بعد ہم تمہارے راستے نہیں روکتے, آج کے بعد سرزمین حرم میں ہم آپ کے ساتھ کوئی مخالفت مول نہیں لیتے, آج کے بعد بیت اللہ الحرام میں آپ کے داخلے پر کوئی پابندی نہیں ہے, لیکن ایک بات ہماری مان لیجئے کہ اپنے رب کی بات کر, نماز پڑھ, روزہ رکھ, زکات دے, عمرے کر, طواف کر, حج کر, اپنے رب کی الوہیت کو, اپنے رب کی عظمت کو, اپنے رب کی شان کو چوکوں چراہوں میں بیان کر, ایک بات کا ہمارے ساتھ فیصلہ کر لے, تو ہمارے معبودوں کو, تو ہمارے بتوں کو, تو ہمارے لات و منات کو, تو ہمارے عزا اور نائلہ کو جھوٹا نہ کہہ, ہمارے بتوں کو جھوٹا نہ کہہ, اپنے رب کی بات کر, اپنے دین کی بات کر, اپنے مذہب کی بات کر, اپنے عقیدے کی بات کر, اپنے نظریے کی تبلیغ کر, اپنی باتیں کر, ہمارے مذہب میں مداخلت. اور مداخلت کیا ہے کہ ہمارے معبود جنہیں ہم صبح و شام سجدہ ریز ہوتے ہیں, جنہیں ہم نے اللہ کے گھر میں سجایا ہوا ہے, آپ کے علم میں یہ بات ہونی چاہیے کہ مکہ کے مشرکوں کی جرت اس قدر بڑھ چکی تھی کہ رب کے مقابلے میں پتھروں کے مجسمے جنہیں وہ نفع نقصان کا مالک سمجھتے تھے بیت اللہ کے اندر رکھے ہوئے تھے, بیت اللہ کے اندر. ہمارے معبودوں کو جھوٹا نہ کہہ, پھر یہ اتحاد کر لو, دولت چاہیے دولت دیں گے, عورت چاہیے عورت دیں گے, حکومت چاہیے حکومت دیں گے, اتحاد کرو, دولت, حکومت, عورت, یہ تینوں چیزیں ساری کی ساری چاہیے, تینوں لے لیجئے, دو چاہیے دو لے لیجئے, ایک چاہیے ایک لے لیجئے. اور آج بھی اتحاد کے علمبردار یہی کہتے ہیں, آؤ اتحاد کریں. تم سنی ہو اپنی بات کرو, شیعہ ہو اپنی بات کرو, ایک دوسرے کے مذہب میں مداخلت نہ کرو, ایک دوسرے کی غلط بات پہ تنقید نہ کرو, ایک دوسرے کے جھوٹ کو جھوٹ نہ کہو, ایک دوسرے کے کذب کو لوگوں کے سامنے پیش نہ کرو, اتحاد کی بات کرو, اتحاد کے لمبردار بنو. کیا کچھ ملے گا؟ وزارت چاہیے لے لو, حکومت چاہیے لے لو, اور باقی جنس تو بہت زیادہ ہے, وہ تو جتنی مرضی لے لو. میں آپ کو اپنا چشمدید واقعہ سناتا ہوں. وزیر اعلی پنجاب کے پاس اتحاد بین المسلمین کے ایک ٹھیکیدار میرے سامنے بلند و باغ دعوے کرنے کے بعد ایک کنال اسلام آباد میں پلاٹ اپنے نام الاٹ کرا رہے تھے کہ اتحاد کے علمبردار ہیں. پلاٹ ایک کنال کا, کم از کم ایک کنال کا پلاٹ اسلام آباد میں 20 لاکھ روپے کا نسخہ ہے. یہ دعوت ہے. شام کا وقت ہوا, پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے. چچا منتظر تھا. آپ نے فرمایا, چچا ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے تم میری انتظار کر رہے تھے. ابو طالب کہنے لگا, بھتیجے میں بالکل آج تمہاری انتظار کر رہا تھا. فرمایا, خیر تو ہے؟ ابو طالب نے کہا, بھتیجے آج مکہ کے سردار آئے تھے. کیسے آئے؟ جواب دیا, بھتیجے وہ اتحاد کا فارمولا لائے تھے اور انہوں نے آ کر آج ایک بڑی بہترین بات کی ہے. فرمایا, چچا کیا کہا ہے؟ ابو طالب نے کہا کہ انہوں نے کہا ہے, تم آج کے بعد اپنے دین کی بات کرو, اپنے رب کی بات کرو, اپنی نبوت کی دعوت دو, اپنے عقیدے اور نظریے کی اشاعت کرو, ہم تمہاری مخالفت نہیں کریں گے. ہم تمہاری مخالفت نہیں کریں گے, بلکہ اگر حکومت چاہیے لے لو, دولت چاہیے لے لو, عورت کی ضرورت ہے اشارہ کرو. فرمایا, چچا کوئی شرط شرائط؟ تو جواب دیا, بتیجے ایک شرط ہے. ایک شرط ہے, وہ شرط یہ ہے کہ ان کے معبودوں کو جھوٹا نہ کہہ. ان کے معبودوں کو جھوٹا نہ کہہ. لات و منات کی نفی نہ کر. عزا اور نیلا پہ ہٹ نہ کر. ان کی مخالفت نہ کر. اللہ کی رٹ لگا. اللہ اللہ کی تسبیح پڑھ. اللہ اللہ کے نعرے لگا. اللہ کی وحدانیت, الوہیت, عظمت, رفت جتنی تیری مرضی چاہے بیان کرتا چلا جا, لیکن ان لوگوں نے رب کے مقابلے میں جو شریک بنا رکھے ہیں ان کا رد نہ کر, مخالفت نہ کر. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سماعت فرمائی تو آپ نے فرمایا, چچا تمہارا کیا ارادہ ہے؟ توجہ ہے. ایسی تقریر آپ کو ذرا تھوڑی سی مشکل سمجھ تو آئے گی, ذرا مشکل ہضم ہوگی. یہ ٹھنڈی ٹھنڈی تقریر ہے نا.
نعرہ تکبیر,
مجھے تھوڑی سی
ختم نبوت, عظمت صحابہ,
مجھے آپ صرف لین پر لا لینے دیجیے انشاءاللہ. بنیاد سیرت کو بیان کر کے مجھے مضبوط کر لینے دے انشاءاللہ. آگے پھر گاڑی چلے گی جیسے آپ چاہتے ہیں. پھر سٹیرنگ آپ کے ہاتھ میں ہوگا, آپ کے جذبات میرے ہاتھ میں ہوں گے. توجہ ہے. فرمایا, چچا تیرا کیا خیال ہے, تیری کیا رائے ہے؟ توجہ کیجئے, رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چچا سے سوال کیا تو ابو طالب کے الفاظ کا مفہوم یہ ہے. ابو طالب کہنے لگے, بیٹے میں بوڑھا ہو چکا ہوں, میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں, میرے سر کے بال سفید ہو گئے ہیں, میں اب مزید مکہ کے سرداروں سے لڑ جھگڑ نہیں سکتا, میں مزید تیرے ساتھ نہیں چل سکتا, مجھ سے اب زیادہ پریشانی نہیں اٹھائی جا سکتی, مجھ سے گلی اور محلوں کی لڑائیاں نہیں لڑی جا سکتی, مجھ سے اپنے اور بیگانوں کی مخالفت جھیلی نہیں جا سکتی, میرے بھتیجے اور کچھ کر نہ کر میرے بڑھاپے پہ ترس کھا, میری کمزوری کو دیکھ, میری سفید داڑھی اور سر کا خیال کر, اور میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ تم مکہ کے سرداروں کی بات مان لے. کیا انداز ہے, کیا موقع ہے کہ ایک چچا جو پریشان پیغمبر کے ناز اٹھاتا تھا, جو مصیبت زدہ پیغمبر کا حوصلہ بڑھاتا تھا, جو زخمی پیغمبر کے زخموں پر مرہم رکھتا تھا, جو پیغمبر کے حوصلے, پیغمبر کی ہمت, پیغمبر کی بات کو آگے بڑھانے کے لیے دنیاوی اسباب میں ایک سبب بن کر سہارا تھا, یہ آخری سہارا بھی اس طرح ٹوٹا کہ بھتیجے میرے بڑھاپے پہ ترس کھا, مکہ والے سرداروں کی بات مان لے. روایات میں آتا ہے حضور نے جب چچا کی بات سنی تو آپ کے آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑیاں بہ گئیں. فرمایا چچا تم بھی یہ کہہ رہے ہو کہ میں ان کی بات مان لوں, میں اپنا موقف چھوڑ دوں, تم بھی یہ کہتے ہو. اور پھر پیغمبر نے اپنے آنسوؤں کو ضبط کیا, پیغمبر نے اپنے سینے پر کنٹرول کیا, پیغمبر نے اپنے دکھ کو چھپایا, پیغمبر نے اپنے صبر کے لبریز ہونے والے پیمانے کو چھلکنے سے روک کر ایک چٹان بن کر چچا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا, چچا بات سن, مکہ کے سردار کل آئیں جواب دے دینا کہ اگر تم آسمانوں کا چاند میرے باپ پہ رکھو, آسمانوں کا سورج میرے باپ پہ رکھو, چار سورج کو میرے آپ پہ رکھ کر کہو کہ میں اپنے رب کی بات کروں, جھوٹے معبودوں کا انکار نہ کروں, ان کے جھوٹ دجل فیاب کو تشتش باب نہ کروں, تو انہیں کہہ دے میں چار سورج کو زمین پر دہ ماروں گا, جھوٹے معبودوں کو سچا نہیں کہہ سکتا. اگر میں سچا ہوں تو مجھے میرا خدا بس ہے, اگر میں سچا ہوں مجھے میرا خدا بس ہے, کسی کی امداد کی ضرورت نہیں, اس کی رضا بس ہے, کوئی ضرورت نہیں ہے, کوئی ساتھ دے یا نہ دے, کوئی ساتھ چلے یا نہ چلے, میں جھوٹے معبودوں کو سچا نہیں کہہ سکتا. اور انہیں پیغام دے دے رب کی بات تو میں نے کرنا ہے, اللہ کی عظمت کا گن تو گانا ہے, رب کی شان کو میں نے بیان تو کرنا ہے, اللہ کے احکام تو سنانا ہے. وہ کہتے ہیں ہمارے معبودوں کو کچھ نہ کہے, ہمارے جھوٹوں کو جھوٹا نہ کہے, ہمارے لات و منات کی رد نہ کر, انہیں کہہ دے کہ جو کلمہ میں لے کر آیا ہوں, جو پیغام میں سنا رہا ہوں, پہلے باطل کا رد پھر حق کا اعلان, پہلے باطل کا رد پھر حق کا اعلان. تم تخریب کار کہو تمہاری مرضی, دہشت گرد کہو تمہاری مرضی, اور تم اور کہو ہم پھانسی پہ لٹکا دیں گے, تو مجھے نظر آتا ہے کہ پیغمبر انقلاب کے تشریف لانے کے بعد سب سے پہلے جس صحابی رسول نے اسلام کے لیے جان دی تھی وہ حضرت یاسر تھے جنہیں سولی پہ لٹکایا گیا تھا.
سبحان اللہ.
میں آج کہنا چاہتا ہوں کہ نام نہاد مفتی صاحب, اور میں یہاں نہیں آپ کی دعاؤں سے میں اسمبلی میں کہہ چکا ہوں, ہم تجھے ایک اچھا تاجر تو مان سکتے ہیں, تجھے مفتی نہیں مانتے. شہباز شریف کہنے لگا ہیں ہم مفتی ہیں, میں نے کہا نہیں ہو نہیں ہو نہیں ہو. کہنے لگا میں سند پیش کر سکتا ہوں, میں نے کہا تم سند لاؤ ہم سب
مفتی تمہیں مفتی
نہیں مانتے، خاص طور پر سیرت کے مسئلے پر تم وقت کے جلاد بن جاؤ، تم وقت کے بغدادی بن جاؤ، تم الٹے لگ جاؤ، تمہارے ساتھ جبریل کھڑے ہو جائے، میں جبریل کی بات بھی نہیں مانتا، سیرت کے تم سے بات نہیں آ سکتا۔
کافر کہے گا ہم پھانسی دے دیں گے، اگر تم اپنے آبا و اجداد کی تاریخ دہرانا چاہتے ہو تو میں بھی اپنے آبا و اجداد کی تاریخ دہرا، تم اپنے آبا و اجداد کی تاریخ دہرا کر اگر کچھ کرنا چاہتے ہو تو میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے، آج بھی کہتا ہوں، جس روز سے تم نے فتویٰ دیا اسی روز سے کہتا ہوں، صبح اسمبلی کا اجلاس ہے، تم قومی اسمبلی کے سامنے تختہ دار بناؤ، تم پھانسی گھاٹ بناؤ، تم وہاں کے اوپر موت کا پھندہ لٹکاؤ، پھر جرات ہے تم کل اسمبلی کے اجلاس میں آؤ، میں کل اسمبلی کے اجلاس میں اسمبلی کے ممبروں کی موجودگی میں، سپیکر اسمبلی کی موجودگی میں، پوری دنیا کے میڈیا کی موجودگی میں، پوری دنیا کے صحافیوں کی موجودگی میں، میں شیعہ کو کافر کہہ جاؤں گا، اور جو ہاتھ ہے پھانسی دو۔ جرات ہے دو پھانسی، پھر یہ بھی پتا چل جائے گا کہ تم کتنی جرات والے ہو۔ میرے بھائیو، میں عرض کر رہا ہوں کہ موقف پروگرام اگر برحق ہے تو پھر سودے بازی نہیں ہو سکتی۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ آپ اپنے موقع پر اتنے سخت، پروگرام میں کوئی لچک پیدا کرنے کو تیار نہیں ہے، وجہ کیا ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول دنیا میں ہو، اللہ کے رسول بعثتِ پیغمبر کی صورت میں پیرزار ہو جائے، رب کا رسول زندہ چلتا پھرتا ہو اور رب کے دشمن پتھروں کی مورتیوں کو اٹھا کر رب کے ساتھ شریک قرار دے دے، اور میں یہ کہوں کہ یہ پتھروں کے مجسمے جنہیں تم رب سے شریک ٹھہراتے ہو، میں نے کچھ نہیں کہتا، اور رب کا شریک اگر کسی انسان کو ٹھہرایا جاتا وہ تو بات تھی، اور لوگ رب کے شریک پتھروں کو، رب کے شریک درختوں کو، بیجاب چیزوں کو رب کا شریک بنائے، میں رب کے شریکوں کی تنقید نہ کروں، رب کے شریکوں پر رات نہ کروں، رب کے شریکوں کی مخالفت نہ کروں، میں رسول کیسا؟
عظمت رسالت
میرے بھائیو، ہم زندہ پیغمبر کے ماننے والے، اصحاب رسول کے پرستار، ہم زندہ ہوں، ہماری زندگیوں میں کوئی شخص رب کی عظمت کا انکار کرے، ہماری زندگیوں میں کوئی گھوڑے کو رب کا شریک بنائے، ہماری زندگیوں میں تازیے کو مارا کہے، ہماری زندگیوں میں رب کے علاوہ کسی اور کو کوئی مشکل خوشا سمجھے، ہماری زندگیوں میں رب کی بدا کے عقیدے سے دائر کرے، ہماری زندگیوں میں پیغمبر کی ختم نبوت کا انکار کرے، ہماری زندگیوں میں پیغمبر کی جواب پہ تبارہ کرے، ہماری زندگیوں میں قرآن کے انکار کرے، ہم زندہ ہو اور اسے مومن کہا جائے، یہ نہیں آ سکتا۔ قرآن پاک کو پڑھیے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، فرمایا جن لوگوں نے کیا کیا، ہمارا رب اللہ ہے، پھر ڈٹ گئے، تتنزل علیہم الملائکہ، رب کے نصرت کے فرشتے بھی انہی پر نازل ہوتے ہیں۔ المختصر، قرآن کریم کی تائید کے بعد پیغمبر اسلام کے انداز کے بعد ایک آپ کی حدیث صحابی رسول آئے آ کر عرض کی مجھے مختصر نصیحت کیجئے میں اس پہ عمل کروں سیدھا جنت میں جاؤں. جواب میں ارشاد فرمایا قل ربی اللہ ثم استقم کہ میرا رب اللہ ہے پھر اس کے اوپر ڈٹ جا. تین تائیدوں کے بعد چوتھی تائید پیش کر کے اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں. ایشیا کے نامور خطیب نامور ادیب عظیم سیاستدان ابو الکلام آزاد سب کہہ دیجئے رحمت اللہ تعالی علیہ ایک سفر پہ جا رہے تھے. راستے میں ایک اسٹیشن پر گاڑی دو منٹ رکتی ہے. وہاں کے لوگوں نے آ کر اصرار کیا کہ آپ ہمارے ہاں جلسے میں خطاب کریں. مولانا آزاد نے فرمایا کہ گاڑی کا سٹاپ کتنا ہے؟ کہنے لگے دو منٹ. تقریر کب ہوگی؟ کہنے لگے اسی وقت کے درمیان. آپ نے کافی غور و فکر کے بعد فرمایا جاؤ اعلان کر دو کہ ابو الکلام آزاد دو منٹ کے وقفے میں ایک منٹ گاڑی سے اترنے اور چلنے پر لگائے گا, ایک منٹ تقریر کرے گا. یہ اعلان ہوا. اس اعلان میں حیرت انگیز بات تھی, اس میں سسپنس تھا, اس اعلان میں تعجب تھا, اس اعلان میں ایک ایسی بات تھی جو لوگوں کی عقل میں نہیں آتی تھی. ایک جمع غفیر جمع ہو گیا, اسٹیج لگا, گاڑی آ کر رکی, ابو الکلام فوری طور پر نیچے اترے, سیدھے اسٹیج پر گئے, جا کر محمد ون صلی اللہ رسول الکریم اتنا سا خطبہ کرنے کے بعد فرمایا اب میں یہ مختصر تقریر آپ کے سامنے پیش کر کے اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں. کیا فرمایا؟ فرمایا برے صغیر کے لوگوں, ہندوستان کے لوگوں, بہت سوچ سمجھ کر, بہت غور فکر, بہت تتبع تلاش, بہت جستجو اور تفتیش کے بعد ایک موقف, ایک پروگرام, ایک نصب العین کی حقیقت تک پہنچو. جب کوئی موقف, کوئی پروگرام تمہاری جستجو اور تلاش کے بعد تمہیں حق نظر آئے, صحیح نظر آئے, بہت غور فکر کے بعد تم اپنے لیے ایک راستہ متعین کرو. جب راستہ متعین کر لو, منزل متعین کر لو, ایک موقع پروگرام تمہاری سمجھ میں آ جائے, پھر منزل تک پہنچنے کے لیے جو کچھ قربان کر سکتے ہو کر دو. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یہ ایک منٹ کی تقریر ابو الکلام آزاد رحمت اللہ علیہ کی. اس کو بیان کرنے کے بعد آج میں آپ سے ایک مرتبہ پھر کہنا چاہتا ہوں, سپاہی صحابہ کے ساتھیوں آپ تو ہیں ہی ہیں, آپ ایک مرتبہ پھر جو لوگ ہماری جماعت میں شامل نہیں ہوئے, ہمارے ساتھ نہیں چلے, دور بیٹھ کر ہمارا نظارہ کر رہے ہیں, اور وہ لوگ جو آج نہیں کل کیسٹ کے ذریعے, ویڈیو کیسٹ کے ذریعے میری تقریر سنے, ان تک میری آواز پہنچے, میں انہیں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ سوچ سمجھ کر غور فکر کے بعد سپاہ صحابہ کی طرف سے پیش کردہ ہمارے موقف پر غور کرو. اگر ہمارا موقف, ہمارا پروگرام آپ کو برحق سمجھ نظر آئے, آپ کو مبنی بر حقیقت نظر آئے, تو پھر میں آپ سے وعدہ لیتا ہوں. کیا وعدہ ہے؟ کہ آپ لوگ ہمارے پروگرام پر, ہمارے موقع پر سب سے پہلے غور کریں, اور غور بھی اب نہیں, آپ تقریر سن کے چلے جائیے, غور بھی اب نہیں, آپ کیسٹ سنیے, اپنے کام میں مصروف ہو جائیے. رات کو عشاء کی نماز کے بعد جب آپ بستر استراحت پر آئے, آپ سونے کے لیے لیٹے, صرف پانچ منٹ کے لیے ہمارے پیش کردہ موقف پر غور کیجئے. صرف پانچ منٹ کے لیے آج کی میری کہی ہوئی باتوں پر ایک طائرانہ نظر ڈالیے. اگر آپ کو پانچ منٹ کے غور میں میری کہی ہوئی گفتگو پر, میری پیش کردہ معروضات پر پانچ منٹ کے غور میں کوئی غلطی نظر آئے, کوئی کوتاہی نظر آئے, کوئی جھوٹ, کوئی خلاف واقعہ بات نظر آئے, تو میرا آپ سے مطالبہ, دس بستہ آپ سے عرض ہے, آپ فوری طور پر قلم اٹھائیے, مجھے خط لکھ دیجئے, آپ فوری طور پر فون اٹھائیے. جنگ کا فون ہے, دفتر کا فون ہے, اسلام آباد کا فون ہے, فون کر دیجئے. اگر ایسا بھی نہیں ہے, آپ کسی قریبی علاقے میں ہونے والے جلسے میں تشریف لے آئیے, آپ بھرے مجمع میں کھڑے ہو جائیے اور کہیے کہ میں نے آپ کی تقریر سنی ہے, اس پہ جب میں نے غور کیا ہے, فلاں آپ کی بات میں نے غلط پائی ہے, اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ خط لکھیں, فون کریں, بھرے مجمع میں کھڑے ہو کر کہیں, یا الگ کسی موقع پر کہہ دیجئے, میں اتنے لوگوں کو گواہ بنا کے کہتا ہوں, میں ہاتھ جوڑ کر آپ سے معافی مانگ لوں گا اور سپاہ صحابہ کا کام کرنا چھوڑ دوں گا. اگر آپ کو ہمارے موقف پیش کردہ پروگرام میں کوئی غلط بات نظر آئے, اور اگر آپ غور کریں, آپ نظر دوڑائیں ہماری پیش کردہ معروضات پر, آپ کو کوئی غلط بات نظر نہ آئے, آپ اس کی حقیقت, آپ اس کی صداقت, آپ اس کی حقانیت کو اپنے غور و فکر کے بعد صحیح ثابت کر لیں, تو پھر میرا آپ سے مطالبہ ہوگا, آپ اپنے کسی عزیز سے نہیں, رشتہ دار سے نہیں, آپ اپنے ضمیر سے, آپ اپنے دل سے فیصلہ لیجئے کہ سپاہ صحابہ کا پیش کردہ موقف جب مبنی برحق ہے تو مجھے اس کا ساتھ دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے. اگر آپ کا دل کہے, آپ کا ضمیر کہے کہ ساتھ نہیں دینا چاہیے, آپ کا دل کہے قبول نہیں کرنا چاہیے, آپ کا ضمیر آپ کو روکے, آپ کو حق حاصل ہے, آپ ہمارا ساتھ نہ دیجئے. اور اگر آپ کا ضمیر آپ کو مجبور کرے تو پھر ایک وعدہ کیجئے کہ آپ اپنے ضمیر کے فیصلے کو تبدیل نہیں کریں گے, ضمیر کے فیصلے کو تبدیل نہیں کریں گے. بات آج سن لیجئے, غور کل کر لیجئے. میرے بھائیوں, سب سے پہلی بات, کیا شجت جسے سپاہ صحابہ کفر کا نام دیتی ہے, شیعت جسے دنیا کے تمام علماء کرام, جن علماء کرام نے شیعت کا مطالعہ کیا ہے, جن علماء کرام نے شیعت کی کتب کو پڑھا ہے, ہر عالم دین نے شیعہ کے بارے میں کیا کہا ہے, آپ تلاش کیجئے, کوئی ایک عالم دین بھی آپ کو ایسا نظر نہیں آئے گا جس نے شیعت کے بارے میں مطالعہ کرنے کے بعد شیعت کو کفر کا نام نہ دیا ہو. یہاں تک کہ آپ کو میں بس سبیل تذکرہ بتاتا چلوں کہ بر صغیر کے نام پر عالم دین شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے نام نامی سے آپ نواقف نہیں ہیں. وہ فرماتے کہ مجھے خواب میں نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہے, خواب میں, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا, اس نے کسی اور کو نہیں دیکھا. شیطان کسی انسان کی شکل میں آ سکتا ہے, شیطان فرشتے کی شکل اختیار کر سکتا ہے, شیطان کسی جانور کی, کسی دوست کی, کسی محبوب کی شکل خواب میں اختیار کر سکتا ہے, لیکن شیطان میری شکل میں خواب میں بھی نہیں آ سکتا. جس نے خواب میں مجھے دیکھا فقد رانی, اس نے مجھے ہی دیکھا. شاہ ولی اللہ کو زیارت ہوئی,
اب آپ دیکھیے کہ شاہ ولی اللہ نے حضور کی زیارت کی خواب میں تو ذہن میں بات آئی، حالانکہ خواب پہ کسی کا کنٹرول نہیں ہوتا، کسی کو اپنی مرضی کے مطابق خواب بھی نہیں آتا، ہمیں تو آ جاتے ہیں سارا دن وی سی آر دیکھیں ٹیلی ویژن دیکھیں تو مرضی کے مطابق ہی آتے ہیں، آتے ہیں نہیں آتے ہیں؟ مرضی کے مطابق آتے ہیں، خواب پہ کنٹرول نہیں، اور خواب میں ہونے والی گفتگو بھی ارادتاً نہیں ہوتی۔ خواب میں حضرت شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور سے سوال کیا، اللہ کے نبی میں شیعہ کے بارے میں کیا سمجھوں، شیعہ مسلمان ہے یا کافر ہے؟ کتنا بڑا سوال کتنے بڑے آدمی نے کتنی بڑی شخصیت کی بارگاہ میں کیا۔ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ فرمایا کہ ولی اللہ شیعت کا عقیدہ امامت پر تجھے پتا چل جائے گا، بس یہ اشارہ تھا پیغمبر اسلام کا کہ شیعت کو اگر کسی نے دیکھنا ہے جانچنا ہے تو وہ سنے سنائے دیکھے دکھائے نہیں، شیعت کا مطالعہ کرے، اور جو مطالعہ کرے گا وہ حقیقت تک پہنچ جائے گا۔ ولی اللہ فرماتے ہیں میں نے اٹھ کر شیعہ کی کتابیں منگوائی، عقیدہ امامت کا مطالعہ کیا، میرے دل نے بول بول کر کہا ولی اللہ اس کائنات میں شیعہ سے بڑھ کر ختم نبوت کا کوئی منکر نہیں ہے۔ میں نے آپ سے عرض کیا ہے المختصر، آج میں نے ابھی کیا ٹائم ہو گیا، 12 یا ایک یا دو، ایک گھنٹہ ہو گیا، پون گھنٹہ ہوا۔ آپ حضرات صرف 15 منٹ صبر سے بیٹھے انشاءاللہ، اب 15 منٹ میں اپنا موقف آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ میرے بھائی میں نے آپ کے سامنے سیرت پیغمبر، آپ کے سامنے پیغمبر اسلام کا کردار، آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیت، پیغمبر کے ارشاد، پیغمبر اسلام کی زندگی، اور پھر آپ کے سامنے حضرت ابو الکلام آزاد کی مختصر تقریر اس تائید میں بیان کرنے کے بعد اب میں اپنی بات کا آغاز کرنا چاہتا ہوں کہ آؤ مل کر اس بات پہ غور کرتے ہیں کہ آیا شیعت کے بارے میں جو کچھ سپاہ صحابہ کرتی ہے اس کا حقیقت سے تعلق ہے یا نہیں ہے۔ میں آپ کو شیعت کے ان پرانے، ان بوسیدہ، ان فرسودہ، ان نسیہ منسیہ لوگوں کی طرف نہیں لے جاتا کہ جن کا نام بعض شیعہ بھی نہیں جانتے، ان کتب کے حوالے آپ کے سامنے پیش نہیں کرتا جن کا نام بھی آپ کو یاد نہ رہے، جن کے مصنفین کا نام آپ کے ذہن میں نہ رہے۔ اور یہی وجہ ہے اکثر طور پر کوئی حوالہ دیتے ہیں تو شیعہ جواب میں کہتے جی میں تو اس مصنف کو جانتا ہی نہیں، مجھے کیا معلوم یہ کس کی کتاب ہے۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے اس پورے پرانے شیعت کے نصاب کو چھوڑ کر شارٹ کٹ راستہ اختیار کرتے ہوئے ایک ایسے شخص کو لیجئے کہ جس کا انکار آج کی دنیا کا کوئی شیعہ نہیں کرتا۔ میری مراد آپ صرف خمینی کو لے لیجئے، خمینی آج پوری دنیا کا شیعہ، اسے اپنا رہبر، نائب امام، اپنا رہنما تسلیم کرتا ہے، بلکہ خمینی تو وہ شخص ہے جسے بدقسمتی سے آپ کے ملک کا صدر، آپ کے ملک کا وزیر اعظم، آپ کے ملک کے بڑے بڑے سیاستدان، آپ کے ملک کے درباری ملا، آپ کے ملک کے سرکاری لوگ، آپ کے ملک کے بڑے بڑے افسران، آپ کے ملک کے ذمہ دار لوگ، بلکہ آپ کے ملک کے بعض بکاؤ مولوی بھی اسے اسلام کا ہیرو قرار دیتے ہیں۔ وہ خمینی، آپ دور نہ جائیے، جس خمینی کا نعرہ ہے لا شیعہ ولا سنیہ، اسلامیہ اسلامیہ، کہ میں شیعت سنیت پر یقین نہیں رکھتا، میں تو اسلام کی بات کرتا ہوں، لا شرقیہ ولا غربیہ، کوئی شرق و غرب کا امتیاز میرے نزدیک نہیں ہے، وہ خمینی اپنی تحریرات میں اللہ کی ذات، صحابہ کرام، قرآن مجید، پیغمبر اسلام اور یہاں تک کہ اس نے ایک قدم آگے بڑھا کر تمام انبیاء علیہ السلام، اللہ کے آخری نبی، کسی کو بھی اس نے معاف نہیں کیا. اور جس انداز سے خمینی نے اپنی کتب میں ان مقدس شخصیات اور اللہ کی ذات پہ زہر اگلا ہے، اس نے اپنے سابقہ مصنفین کی یاد تازہ کر دی ہے اور یہ ثابت کر دیا ہے کہ میں انہی کا خوشہ چین ہوں، میں انہی کی مالوی ذریت ہوں، میں جو کچھ ہوں. اگر کوئی شیعت کو دیکھنا چاہتا ہے تو وہ خمینیت کے روپ میں دیکھ لے. اللہ کے بارے میں خمینی کیا کہہ چکے ہیں، صحابہ کے بارے میں کیا کہہ چکے ہیں، آپ نے اکثر حوالے سن لیے. میں صرف دو چار باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا. خمینی بباہل دور یہ اعلان کرتا ہے کہ اس کائنات میں اللہ کے جتنے نبی اور رسول آئے، یہاں تک کہ پروردگار عالم نے جتنے لوگوں کو منصب نبوت عطا کر کے تاج نبوت ان کے سر پر رکھ کر اس کائنات میں بھیجا، خمینی اعلان کرتے کہ اللہ کے سارے نبی اور رسول اپنے مشن میں ناکام ہو گئے. رب نے جو ڈیوٹی، جو فرض ان کے ذمہ رہا تھا، جو کام اللہ نے ان کو سونپا تھا، اور رب کے کوئی نبی بھی رب کی سونپی ہوئی ڈیوٹی پوری نہیں کر سکتا اور اپنے مشن میں کوئی نبی بھی کامیاب نہیں ہو سکا. خمینی کا یہ قول، خمینی کا یہ فتویٰ، یہ اتنی بڑی توہین ہے جس توہین سے اللہ کا کوئی نبی بھی بچ نہیں سکا. ہر نبی پیغمبر اللہ کا سفیر ہوتا ہے، اللہ کا نمائندہ اور اللہ کا نائب ہوتا ہے. میں کسی آدمی کو، آپ کے ملک کی حکومت کسی آدمی کو سفیر بنا کر دوسرے ملک میں بھیجے اور اسے کہے کہ تو یہ ہمارا پیغام وہاں تک پہنچا، وہ سفیر اپنی حکومت کا، اپنے سربراہ مملکت کا پیغام اگر پہنچا دے تو اسے کہا جائے گا اپنے مشن میں کامیاب، اور اگر نہ پہنچائے تو کہا جائے گا مشن میں کامیاب نہیں ہوا. ہر نبی اور رسول اللہ کا سفیر ہے، اللہ کا نمائندہ ہے. خمینی نے یک زبان، یک قلم، ایک سطر کے اندر اندر اللہ کے سارے نبیوں کو جب یہ کہہ دیا کہ وہ اپنے مشن میں ناکام ہو گئے، تو دوسرے لفظوں میں اس نے یہ کہا کہ جو ڈیوٹی اللہ نے اپنے نبیوں کے ذمہ لگائی تھی کوئی نبی بھی اپنی ڈیوٹی پوری نہیں کر سکا. لیکن خمینی کی غیظ و غضب کی آگ، اس کی اسلام دشمنی، اس کی کینہ اور بغض و عداوت کا وہ مادہ جو آنکھ کی طرح اس کے سینے میں جل رہا تھا، وہ اسی پر ٹھنڈا نہیں ہوا. اس نے تمام نبیوں کا نام لے کر پھر آگے چل کر کہا، حتیٰ کہ ختمی مرتبت آخری رسول آمنہ کے لال حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے مشن میں کامیاب نہیں ہوئے، اللہ کے نبی بھی اپنے مشن میں ناکام لوٹے ہیں. مجھے بتلاؤ، جو رب کے رسول کو، جو پروردگار عالم کے تمام نبیوں کو، اللہ کے تمام نمائندوں، رب کے تمام سفیروں کو اور اللہ کے تمام نائبوں کو، رب کے نمائندوں کو اس کائنات میں آنے کے بعد ناکام کہتے، اپنے مشن میں ناکام کرا دیتے، وہ ایک لمحہ کے لیے مسلمان ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑھ کر نبیوں کی توہین کوئی نہیں ہو سکتی. ایک آدمی پیغمبر کی، کسی اللہ کے رسول کی، ایک بال مبارک کی بھی اگر توہین کرے تو وہ کافر ہے، ایک بات کا انکار کرے کافر ہے، ایک کردار پہ انگشت نمائی کرے کافر ہے. خمینی نے تو بالکل اول سے آخر تک کہا کہ وہ کامیاب ہی نہیں ہوئے. یعنی ہر نبی کا ہر اٹھتا ہوا قدم ناکامی کی طرف، ہر نبی کا اپنے اپنے زمانے میں مشن ناکام ہوتا چلا گیا. یہ اتنی بڑی توہین انبیاء ہے کہ جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. کتاب کا نام اتحاد و یکجہتی خمینی کی نظر میں، جسے ملتان کے خانہ فرنگ ایران نے، صادق گنجی نے ملتان سے شائع کروایا. کتاب کے صفحہ 15 پر یہ عبارت درج ہے، اور اسی وجہ سے غازی حق نواز شیخ جو آج لاہور میں پسے زندان ہے، اس نے عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ہو کر کہا تھا، اس نے کہا جناب جج وکلائے کرام، پاکستان کے مولویوں، پاکستان کے سیاستدانوں، اگر غازی علم الدین شہید پیغمبر کے دشمن راج پال کو قتل کرتا ہے اور تم اسے غازی کہتے ہو، اگر میں نے اس دور کے راج پال اس گنجی کو اس جرم میں قتل کیا ہے کہ اس نے پیغمبر کی توہین پر مبنی یہ رسالہ شائع کیا ہے، اور غازی علم الدین کو سلام کہنے والوں مجھے رب لاؤ کہ میں دہشت گرد کیسے. میرے بھائی شیخ حق نواز،
شیخ حق نواز،
غازی حق نواز، میرے بھائیو خمینیت ایک حوالہ، پھر آگے بڑھ کر اللہ کی ذات تک جا پہنچے. صحابہ کے بارے میں نام لے لے کر کفر کے فتوے، مجھے دہرانے کی ضرورت نہیں. آخری زندگی کا بکواس جو مجھ سے پہلے مولانا قادری آپ کے سامنے، رضوی آپ کے سامنے پیش کر گئے، یہاں تک کہتے ہیں میں اس رب کو نہیں مانتا، میں اس رب کو نہیں مانتا. ایک بہت بڑی گالی دے کر حضرت عثمان اور حضرت معاویہ کو کہ جس رب نے ان کو حکومت دی ہے میں اس رب کو نہیں مانتا. اور آپ بتلائیں حضرت معاویہ کی حکومت کا دور 20 سال پر مبنی ہے، حضرت عثمان کی حکومت کا دور 12 سال پر مبنی ہے. یہ 32 سالہ دور حکومت یہ کس نے دی تھی؟ کس نے دی تھی؟ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، بادشاہوں کا بادشاہ ایک اللہ ہے، جسے چاہتا ہے بادشاہی دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بادشاہی چھین لیتا ہے. یہ حکومت، یہ خلافت کس نے دی؟ خمینی کہتے ہیں میں اس رب کو نہیں مانتا. میرے بھائیوں یہ اس کے دو حوالے ہیں، میں تفصیل میں نہیں جاتا، آپ نے صرف یہ غور کرنا ہے خمینی کی کتاب میں یہ حوالے ہیں، یہ تصنیفات میں شائع ہو رہے ہیں، اور آج یہ لٹریچر پوری دنیا میں شائع ہو رہا ہے. غور صرف ایک بات پر کرنا ہے، آیا ان حوالوں کی موجودگی میں بھی خمینی مسلمان ہے یا کافر ہے؟ ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی آپ جذبات میں کہہ جائیں گے، ابھی آپ غصے میں کہہ سکتے ہیں، ابھی آپ دیکھا دیکھی کہہ سکتے ہیں. یہ فیصلہ آپ نے اپنے دل سے پوچھنا ہے جب آپ اکیلے ہوں گے، تنہا ہوں گے، قبر حشر کو سامنے رکھ کر آپ نے اپنے دل سے سوال کرنا ہے. اگر آپ کا دل کہے کہ کافر ہے، آپ کا دل کہے، آپ کا ضمیر کہے کہ ان حوالوں کے بعد خمینی کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اب ایک بات اور سوچنا ہے، ایک بات بس وہی بات، وہ کیا کہ ان حوالوں پر مبنی کتب جس کے صرف میں نے دو حوالے، ورنہ خمینی نے نام لے کر حضرت فاروق اعظم کو کافر و زندیق تک بکواس کی، نام لے کر حضرت ابو بکر کو مخالف قرآن لکھا، نام لے کر حضرت ابو ہریرہ کو جھوٹا اور کذاب کہا، نام لے کر حضرت خالد بن ولید کو کہا کہ وہ دن کو مسلمانوں کو قتل کرتا تھا اور رات کو مسلمانوں کی بیویوں سے زنا کرتا تھا، کس کے رائے نے کہا، اور جسے نسخ کے پیغمبر نے اللہ کی تلوار قرار دیا تھا. نام لے کر مرنے سے چند روز قبل یہ قرار دیا کہ میں پوری جرات سے کہتا ہوں کہ ایران کی قوم پیغمبر کے صحابہ سے ہزار گنا بہتر ہے. مرنے سے چند روز پہلے یہ لٹریچر ہے, یہ اس کی تصنیفات ہیں. اگر آپ کا ضمیر کہے ان حوالوں کے بعد خمینی کافر اور مرتد ہے, آپ کا دل کہے اب ہے اگلی بات. کافر تو بے شمار ہیں, کافر ہندو سے عیسائی, یہودی مجوسی سب کافر ہیں, شیعہ بھی کافر ہو گیا. لیکن شیعت کے خلاف اس زور سے, شیعت کے خلاف اس بھرپور انداز میں کام کرنے کی ضرورت, کام کی اہمیت, اس دور کا تقاضا, سپاہ صحابہ کا مطالبہ, سپاہ صحابہ کی شدت, اس بات پر آپ نے غور کرنا ہے. وہ کیا خمینی کا یہ لٹریچر جسے آپ کا دل کہے گا کہ یہ کافر ہے, یہ کفر پر مبنی ہے, یہ لٹریچر آج شرق و غرب میں, آج شمال و جنوب میں, دنیا کی 13 زبانوں میں ترجمہ ہو کر یہ لٹریچر اسلام کے نام پر جا رہا ہے. یہ لٹریچر اسلام کے نام پر. یہی میری آخری بات ہے, یہی وہ بات ہے جسے میں آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں. یہی وہ حقیقت ہے, سنیو شہر سلطان کے لوگوں, رب محمد کی قسم کھا کے کہتا ہوں, یہ وہ حقیقت ہے جب رات کو سوتے سوتے کبھی آنکھ کھل جاتی ہے اور یہ سوچتا ہوں کہ پیغمبر کے صحابہ پر کفر کے فتوے, رب کے رسولوں کو جتلانے کے فتوے, رب کی توحید کا انکار کرنے کا اعلان آج پوری دنیا میں اسلام کے نام پر جا رہا ہے, دین کے نام پر پھیل رہا ہے, اسلام کے نام پر پروار چڑھ رہا ہے. اور اس وقت نیند بھر جاتا ہوں, سیان سکون کی نیند ختم ہو جاتی ہے, دل کہتے زمین کہتے اور کفر اسلام کا نبادہ ہو چکا ہے, کفر اسلام کا نام لے چکا ہے. سنیا پوری دنیا میں کفر اسلام کے نام پر بہ رہا ہے, مطلع اس کا راستہ کون روکے؟ آج وہ کفر جو اس قدر واضح, اس قدر ننگا ہے, آج پوری دنیا میں پھیل رہا ہے. کس نام سے؟ اسلام کے نام سے. آپ کو میری بات, میری بات کی اہمیت اگر سمجھ میں نہ آئے, آپ تھوڑا سا غور کیجئے, صرف آخری 2-3 منٹ آپ اتنا سا غور کیجئے. آج سپاہ صحابہ خاموش ہو جاتی ہے, آج کوئی مولوی نہیں بولتا, ایک لمحہ کے لیے بالفرض والمحال ہم خاموشی اختیار کرتے ہیں, ہم چپ ساتھ لیتے ہیں ایک لمحہ کے لیے. 2-4 سال گزر گئے, خمینی کے خلاف کوئی نہیں بولتا, یلغار نہیں ہو رہی, ریڈیو ٹی وی اخبار خمینی کو اسلام کا ہیرو کہہ رہا ہے, وزیر اعظم اس کی تعلیمات کو منارہ نور کہہ رہا ہے, صدر خمینی کو خراج تحسین پیش کر رہا ہے, ریڈیو خمینی کے گن گا رہا ہے, ٹی وی خمینی کے اوپر خصوصی پروگرام شائع کر رہا ہے, خمینی کا لٹریچر پاکستان میں بارش کی طرح برس رہا ہے, خمینی کا لٹریچر سکولوں کالجوں میں پڑھایا جا رہا ہے, یہ پھیل رہا ہے. اور خمینی کے خلاف یلغار نہیں, خمینی کے کفر کو چیلنج نہیں, کوئی نہیں بولتا. مجھے بتلاؤ آج کے 5 سال بعد, آج کے 10 سال بعد کیا ہوگا؟ یہی ہوگا, آپ کی نسلیں, ہماری نسلیں, یہ سکول و کالج کے بچے جو ریڈیو کھولتے ہیں خمینی کی تعریف, ٹی وی کھولتے ہیں خمینی کے پروگرام, اخبار پڑھتے ہیں خمینی پر ایڈیشن, حکمرانوں کا بیان پڑھتے ہیں خمینی کو سلام, صدر کا بیان پڑھتے ہیں خمینی کو خراج تحسین, یہ خمینی کی شخصیت کے سار میں گرفتار ہو جائیں گے. اور جب خمینی کی عقیدت ان کے ذہنوں میں رہ جائے گی, پھر خمینی کا لٹریچر انہیں مفت ملے گا, خمینی کا لٹریچر مفت ملے گا. یہ لٹریچر پڑھ رہے ہیں, اس میں پڑھ رہے ہیں کہ ابو بکر مومن نہیں تھا, اس میں پڑھ رہے ہیں معاذ اللہ حضرت عمر ان کا اسلام سے تعلق تو درکنار, بقول خمینی کے نقل کفر کفر نہ باشد, اب مجھ سے تو برداشت بھی نہیں ہوتا. اس لیے آپ دیکھتے ہوں گے میں نہیں حوالے دیتا ان کی کتابوں کے, نہ دیے جا سکتے ہیں, کس قدر دیدہ دلیری کے ساتھ پیغمبر کے صحابہ پر کفر کے فتوے دار سے چلے جا رہے ہیں. یہ آپ کی نسلیں ہماری نسلیں یہ تو 10 سال کے بعد پڑھیں گی, 5 سال کے بعد پڑھیں گی. میرے بھائیوں آج یہ سب کچھ یورپ میں افریقہ کے کالے لوگ, امریکہ کی دور دراز کی ریاستیں, برطانیہ اور فرانس کے جزیرے اور نئی اسلامی مملکتیں جو رشیا سے آزاد ہوئی ہیں, آج وہاں کے لوگ اس لٹریچر کو اسلام کے نام سے آج پڑھ رہے ہیں. اسلام کے نام سے وہ پڑھ رہے ہیں. آپ کی نسلیں پڑھیں گی, وہ جب یہ فتوے پڑھیں گی تو وہ پڑھ کر یہ سمجھیں گی کہ یہ غلط کہا ہے؟ نہیں سمجھیں گی. وہ ایک لمحہ کے لیے نہیں سوچیں گی. آج دنیا کا کوئی آدمی ایک لمحہ کے لیے نہیں سوچ پا رہا کہ خمینی نے جو کچھ لکھا ہے یہ کفر پر مبنی ہے, یہ دجل پر مبنی ہے, یہ ارتداد پر مبنی ہے. میرے بھائیو مجھے بتلاؤ جب آپ کی نسلیں خمینی کے لٹریچر پڑھیں گی اور اسے اسلام سمجھیں گی, صحابہ پہ کفر کے فتوے پڑھ کر یہ سمجھیں گی کہ اسلام اسی کا نام ہے, مجھے بتلاؤ کہ تیری میری نسل مسلمان کہلائے گی یا کافر کہلائے گی؟ اس وقت اگر کوئی کہے گا, اس وقت 10 سال بعد, 5 سال بعد اگر کوئی کہے گا کہ یہ کفر ہے, یہ دجل ہے, یہ فریب ہے, تو وہ بچے کہیں گے تم غلط کہتے ہو. اگر یہ کفر ہوتا خمینی کے دور میں علماء بولتے, اگر یہ کفر ہوتا ہمارے خطیب بولتے, اگر یہ کفر ہوتا ہمارے ائمہ بولتے, اگر کفر ہوتا ہمارے مقتدا بولتے, اگر کفر ہوتا ہمارے پیشوا بولتے, اور پوری دنیا سو گئی کوئی نہیں بولتا. سن جاؤ, خاموشی اختیار کرو گے آنے والی نسلیں تباہ ہو جائیں گی. آج یہ کفر پوری دنیا میں اسلام کے نام پر پھیل رہا ہے اور لوگ دین کے نام پر, اسلام کے نام پر لٹریچر پڑھتے ہیں, خمینی کی کتاب کو آنکھوں پہ رکھتے ہیں, خمینی کی کتاب کو ہونٹا سے چومتے ہیں اور خمینی کا لٹریچر سینے سے لگاتے ہیں, یہ تصفح کر کے, یہ یقین کر کے کہ یہ اسلام ہے, یہ دین ہے. ہائے رب, کیا قیامت ٹوٹ گئی اور دنیا جس لٹریچر کو اسلام سمجھتی ہے, سنیا وہ تو کفر پر مبنی ہے. واہ کیجئے, اگر آپ کا دل کہے, آپ کا ضمیر کہے کہ واقعی خمینی کا لٹریچر اسلام کے نام پر پھیل رہا ہے, آپ اپنے دل سے پوچھنا کہ پوری دنیا میں کفر اسلام کے نام پر پھیل رہا ہے, مجھے کیا کرنا چاہیے؟ آپ کا ضمیر کہے گھر کے دروازے توڑ, آپ کا ضمیر کہے بچے قربان کر, آپ کا ضمیر کہے جان دے دے, آپ کا ضمیر کہے اسلام کے دفاع کی جنگ لڑ, تو وعدہ کر کہ ضمیر کا فیصلہ نہیں بدلے گا. سوائے صحابہ کی جنگ اب کسی خطے, کسی ملک اور صوبے تک محیط نہیں ہے. یہ جنگ عقید نظریہ کی جنگ ہے, یہ اس جنگ حق باطل کی جنگ ہے, یہ جنگ اسلام کفر کی جنگ ہے. سنیو, یہ جنگ اس وقت دنیا کے کونے کونے میں ایک ایک ملک میں لڑی جا رہی ہے, سڑکوں عام میں تبلے جنگ بچ چکا ہے, جنگ کا آغاز ہو چکا ہے. دعا کیجئے, ہمت کیجئے, نیت کیجئے, جذبات پیدا کیجئے, پروردگار جہاں جہاں تک یہ کفر پہنچے, جہاں جہاں تک خمیر جب گئی ہے, جہاں جہاں تک دجل کیا ہے, فیب کیا ہے, اعتراف کیا ہے, رب محمد قوت دے, ہمت دے, طاقت دے, مسائل دے, جرات دے, ہم پورے دنیا میں اس کفر کا راستہ روک لیں. میرے بھائیوں, اگر میری اس بات پر, میری اس فکر پر آپ کا ضمیر لبیک کہے, ساتھ دیجئے, آپ کا دل انکار کرے, چھوڑ دیجئے, واخر دعوانا.
رکھ تاج خلافت دا رکھ سر تے 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 تاج خلافت دا اصحاب نے خوب سجایا ہے رکھ سر تے تاج خلافت دا رکھ سر تے تاج خلافت دا اصحاب نے خوب سجایا ہے جن اپنے اپنے دور دیوچ جن اپنے اپنے دور دیوچ بارنگ اسلام نلایا ہے رکھ سر تے تاج خلافت دا رکھ سر تے تاج دا آپ نبی اس تاج ہوے جدا آپ نبی اس تاج ہوے شاگرد نہ کیوں زی شان ہوے شاگرد نہ کیوں زی شان ہوے جدا آپ نبی اس تاج ہوے شاگرد نہ کیوں زی شان ہوے شاگرد نہ کیوں زی شان ہوے جے تیوی سال رسول اللہ دا لٹے دے رہے فیضان ہوے جے تیوی سال رسول اللہ دا لٹے دے رہے فیضان ہوے پھر سورب دی میرے آقا دا پھر سورب دی میرے آقا دا ان ہر کردار اپنایا ہے رکھ سر تے تاج خلافت دا رکھ سر تے تاج خلافت دا تو یارا خوب سجایا ہے جن اپنے اپنے دور دے وچ جن اپنے اپنے دور دے وچ بارنگ اسلام نلایا ہے رکھ سر تے تاج خلافت دا رکھ سر تے تاج صدیق نو تاج صداقت دا بڑا عمر فاروق عدالت دا بڑا عمر فاروق عدالت دا عثمان نہل محیابت دا حیدر کرار شجاعت دا عثمان نہل مسخاوت دا حیدر کرار شجاعت دا بند بند کے خالق دیدر فون طرفوں بند بند کے خالق دی طرفوں محبوب نے آپ پوایا ہے رکھ سر